کم سے کم صاف ستھرے ہوں. بہرحال اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ جس طرح ہم کسی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسے تیار ہوں اور زینت کو اختیار کریں, کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات ہے. رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے ملاقات کرتے وقت ہم کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, اور اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں نماز کے لیے. یہ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے, تو اس بدرجہ اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے بڑا پیار بھرا خطاب ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین, اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو. یوں آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہاں بھی یہی ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو اور خوب کھاؤ پیو, جو حلال اللہ نے چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو, کھاؤ پیو. ولا تسرفوا, لیکن اسراف نہ کرو, تجاوز نہ کرو حد سے. کھانے پینے میں حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ حرام کھا لینا, حرام لقمہ حرام سے احتیاط نہ کرنا, یہ بھی اس میں داخل ہے کہ زیادہ ہی کھا لیا کہ صحت خراب ہو گئی اور بدہضمی ہو گئی. تو یہ فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ کھانا پینا اختیار کرو, کھاؤ پیو خوب. اور ایک جگہ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. یہ تو بہت پیارا مضمون ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونہم. کہ اے بنی آدم تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈالے, یعنی گناہوں میں مبتلا نہ کرے, جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کیا تھا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو. کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنهما, اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما, ان کا لباس اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا دونوں کا. اب یہ عنوان ایسا اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ جو بھی عقل سلیم اور قلب سلیم اور فہم سلیم رکھنے والا کوئی شخص ہو تو وہ سوچے کہ اگر ہمارے ماں باپ کہیں جائیں کسی تقریب میں اور بہت اچھی جگہ پر جائیں اور کوئی ان کا لباس اتروا کر برہنہ کر کے ان کو وہاں سے نکلوا دے, ایسے شخص کی ہم شکل بھی دیکھنا پسند کریں گے؟ ایسے شخص کے ہم مشورے پہ چلنا پسند کریں گے؟ ایسے شخص کی ہم اتباع کرنا پسند کریں گے؟ شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوگا, جے جائے کہ اس سے مشورہ کیا جائے اور اس کے مشوروں کی اتباع کی جائے, اس کے راستے کی اتباع کی جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کے تو ہم شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. تو شیطان نے یہی تو کیا ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ. لہذا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے یہی تو کیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ. تو بھائی تم کیوں اس کا کہنا مانتے ہو گناہ کر کے؟ تم کیوں گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے راستے پہ چلتے ہو؟ یہ تو وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت جیسی جگہ سے برہنہ کر کے نکلوایا ہے. تو خدا کے بندو تم اس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ اگر دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تم اس کی شکل نہ دیکھو, تم تو اس کے مشورے وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے اور اس کی اتباع اور اس کا کہنا ماننا تو بہت آگے کی چیز ہے, تم تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرو گے, تو تم کیوں گناہ کرتے ہو؟ کیسا پیارا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بابا باز آؤ, گناہوں سے باز آ جاؤ. آج ہی میں دوپہر کو یہ بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں عبادات تو ہم خوب کر لیتے ہیں رمضان میں, لیکن اصل مقصود جو رمضان کا ہے وہ آج اللہ نے نقطہ نصیب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کے بعد اللہ تعالی نے لعلکم تتقون فرمایا, لعلکم تتہجدون نہیں فرمایا, لعلکم تعبدون نہیں فرمایا, لعلکم تسبحون نہیں فرمایا, یہ الفاظ نہیں, لعلکم تصلون, لعلکم تتنفلون, یہ الفاظ نہیں ہے کہ تاکہ تم خوب زیادہ نوافل پڑھو، تم خوب زیادہ تہجد پڑھو، تم خوب زیادہ تسبیحات پڑھو، یہ بھی پڑھو ان کی عظمت سراخوں پر، لیکن جو لفظ نازل فرمایا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اس لیے ہم روزے دے رہے ہیں تمہیں. تو معلوم ہوا اصل مقصود تقوی ہے. اگر ہم متقی نہ بنے، گناہ نہیں چھوڑے ہم نے، جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، کان کے گناہ، زبان کے گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہیں، ہاتھوں سے بھی آج کل خوب گناہ ہو رہا ہے، وہ بلا ضرورت ایس ایم ایس کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا گناہ ہے نہیں، ٹائم ضائع یہ ہونا نہیں ہوا یا نہیں ہوا، اس کا کون حساب دے گا؟ تم ملتس النا یوم عیدین عنی نعیم میں یہ وقت بھی تو داخل ہے، وقت کی نعمت بھی تو داخل ہے، اب یہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا کون حساب دے گا؟ پتہ نہیں ہم کن کن کاموں اور رمضان جیسے مہینے میں تو یہ کام کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل شدید ضرورت کے تحت موبائل استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو رکھ دینا چاہیے. تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا، رمضان اللہ نے دے دیا، شرعی پردہ شروع کر دے، کہہ دے اپنے رشتہ داروں سے بھائی ہم نے مولوی صاحب سے سنا ہے، یوں ہی کہہ دیں مولوی صاحب پہ ڈال دیں، جب سارے قصور مولوی صاحب پہ ڈالتے ہیں یہ بھی ڈال دیں یہ بات بھی، پھر بھائی ہم نے مولوی صاحب سے سنا ہے، انہوں نے بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم نے توبہ کر لی، اب تک جو کرتے رہے اس بہانے سے آپ شرعی پردہ شروع کر دیجئے. اور جو شراب پیتا ہے شراب سے توبہ کر لے، رشوت لیتا ہے رشوت سے توبہ کرے. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے کہ تقوی اختیار کیا جائے. تو یہ بہت پیارا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربان جائیے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کوئی یہ کرے کہ ان کو برہنہ کر کے کسی تقریب سے نکلوا دے تو تم کیا سوچو گے، اس کے بارے میں کیا سوچ رکھو گے، کتنی تمہارے دل میں نفرت ہو جائے گی اس سے. تم اس کی اتباع، اس کے مشورے اس پہ عمل کرنا تو تم گوارا بھی نہیں کرو گے، لیکن گناہ کر کے تو ہم یہی کر رہے ہیں، شیطان کے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے راستے کی اتباع کر رہے ہیں. اس نے یہی تو کیا ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کہ جنت جیسے مہمان خانے ہو، اب جنت سے بڑی اور کیا جگہ ہوگی، وہاں سے اس نے ہمارے ماں باپ کو نکلوایا، برہنا کر کے نکل لی ہو رہی ہوں ماں سب آتی ماں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ارے میرے بندوں یہ اور اس کا قبیلہ یعنی شیاطین، دوسرے شیاطین بھی تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، یہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ دیکھو تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے، لہذا نظر نہ آنے والے دشمن سے زیادہ سخت مقابلہ ہوتا ہے، لہذا تم اس حساب سے چلو کہ ہم ایک ایسے دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا. بھائی کہاں سے وار کر دے کوئی نظر آنے والے دشمن سے تو مقابلہ آسان ہے، نہ ہمیں نفس نظر آ رہا ہے نہ شیطان نظر آ رہا ہے، نظر نہ آنے والے دشمنوں سے اور وہ بھی دو دو دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. یہی اس وقت اہل اللہ کی صحبتیں جو میسر آتی ہیں ہم لوگوں کو، یہ بہترین حل ہے اہل اللہ سے تعلق قائم کرنا، ان سے پوچھ پوچھ کر ان کے مشورے سے چلنا، وہ بتائیں گے کہ نفس اور شیطان کو پچھاڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے. ان کے مشوروں پر عمل کر لیں تو نفس اور شیطان کے مقابلے میں آدمی جیت جائے گا، بس آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی. وہاں انہوں نے ایک صاحب نے ان حضرت حکیم الامت کو خط لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت ہے، غصے کا مرض بہت ہے. حضرت نے جواب لکھا، لکھنؤ میں وہ رہتے تھے، حضرت نے جواب لکھا کہ مولوی محمود حسن، محمد حسن کاکوروی، وہاں پر کتابوں کی دکان ہے فلاں جگہ پہ، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں، تھوڑی دیر ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں. اب یہ جواب سمجھ سے باہر تھا، غصے کی بیماری لکھی، حضرت نے فرمایا ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں. بہرحال انہوں نے جا کے بیٹھنا شروع کیا، بتا دیا کہ حضرت نے فرمایا آپ کے پاس بیٹھا کروں. انہوں نے کہا جی آئیے، بہت بہت بہتر، یہاں بیٹھ جایا کریں. وہ کتابوں کا کام کرتے تھے اور دینی کتابوں کا فروخت کرتے تھے اور پیسے لے لیتے تھے، پھر قرآن کی تلاوت یا ذکر الہی میں لگ جاتے تھے. بات چیت بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی بیان کرتے تھے. لیکن تھوڑے دن کے بعد انہوں نے خط لکھا حکیم الامت کو کہ حضرت الحمدللہ غصہ اعتدال پہ آنا شروع ہو گیا ہے، کمی آنی شروع ہو گئی ہے. فرمایا آپ یہ جاری رکھیے، جاری رکھیے, ابھی ان کے پاس جاتے رہیے. ایک وقت آیا انہوں نے لکھا الحمدللہ الحمدللہ, حضرت بالکل غصہ آپ پر اعتدال پہ آ گیا, تحمل کی صفت پیدا ہو گئی الحمدللہ. اب میں بڑی سے بڑی ناگواری برداشت کر لیتا ہوں, مجھے غصہ نہیں آتا. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے. فرمایا بات یہ ہے کہ جن کے پاس آپ جاتے تھے مولوی محمد حسن کاکوروی, یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے تحمل کی صفت بہت زیادہ رکھی ہے. آپ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا آپ نے شروع کیا, اس کے اثرات آپ پہ پڑتے رہے, آپ میں بھی تحمل آ گیا. بس یہ ہے کتنی آسانی سے غصے کی بیماری سے چھٹکارا مل گیا. دیکھیں یہ چیز ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے. صحبت بہت ضروری چیز. یہ دیکھیں صحابہ کو صحابہ کہا کیوں جاتا ہے, صحیبہ یا صحبو سے, حالانکہ صحابہ مجاہدین بھی تھے, صحابہ نے تبلیغ بھی کی, مبلغ بھی تھے, صحابہ نے علم سیکھا تو وہ متعلم بھی تھے, صحابہ نے علم سکھایا تو معلم بھی تھے. لیکن ان میں سے کوئی لقب اللہ نے نہیں دیا. جس چیز کی وجہ سے یہ ساری صفات پیدا ہوئیں وہ نام دیا. یعنی صحبت کی, حضور کی صحبت کی وجہ سے تو مجاہد بنے, حضور کی صحبت کی وجہ سے تو معلم اور متعلم بنے اور مبلغ بنے. تو اصل چیز یہ تھی, تو اس لیے ان کا نام کہا جاتا ہے صحابہ, صحیبہ یا صحبو سے, صحبت اٹھانے والے, حضور کے ساتھ رہنے والے, حضور کی صحبت میں رہنے والے صحابہ. بس یہی راستہ ہے تقوی اختیار کرنے کا. حضرت مسور ابن مخرمہ کا قول آتا ہے کتابوں میں, حیات الصحابہ میں بھی موجود ہے, کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلیٰ ترین درجے کو ورع کہا جاتا ہے, بہت اعلیٰ قسم کے تقوی کو ورع کہتے ہیں. تو ہم یہ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, حالانکہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں, حضور کی صحبت اٹھا چکے تھے. لیکن نیک صحبت سے کوئی مستغنی نہیں, کسی زمانے میں مستغنی نہیں. ایک شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرا شیخ اختیار کریں, دوسرا شیخ ڈھونڈے اس کے ساتھ رہیں, اکیلے نہ رہیں, اپنی عبادات پہ ناز نہ کریں. تو تقویٰ کا راستہ متعین ہے, دیکھ لیں مسور ابن مخرمہ. اگر کوئی اور راستہ ہوتا تو وہ اختیار کرتے وہ تقویٰ سیکھنے کے لیے. وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے تقویٰ سیکھنے کے لیے. کوئی اور راستہ ہوتا تو یہ صحابہ اس کے حقدار تھے کہ اس راستے کو اختیار کر لیتے. لیکن یہ راستہ یہی متعین ہے قرآن و حدیث میں, روایات میں معیت طور پر یہ بات موجود ہے کہ یہی راستہ ہے تقویٰ کا, کہ کسی اللہ والے کی, سچے متقی کی صحبت اختیار کی جائے, اسی سے تقویٰ آتا ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ ذلک خیر. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بھی اتارا ہے آدم کی اولاد. ہم لباس پہنتے ہیں اس سے زینت معلوم ہو, بھائی واہ ماشاءاللہ آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں, تعریف کرتے ہیں لوگ, اچھا کپڑے اچھے لگتے ہیں. خاص طور سے ہماری خواتین تو ایک دوسرے کے کپڑے بہت توجہ سے دیکھتی ہیں کہ کون سا کپڑا ہے, کون سے جاپانی ہے یا پاکستانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ لباس اتارا تمہارے لیے, لباس سے تم زینت اختیار کرتے ہو. وہ لباس, لہذا فرمایا کہ لباس التقویٰ ذلک خیر, لباس پہننے میں یہ احتیاط رکھو کہ تقویٰ کا لباس پہنو. تقویٰ کا لباس کیا ہے دیکھیے, جس میں اعضا نظر نہ آ رہے ہوں, جس میں اعضا نظر نہ آ رہے ہوں اور سرینے نظر نہ آئے, اتنا وہ ایسی پینٹ پہن لی اب وہ سرینے اس میں نظر آ رہی ہیں, رانے نظر آ رہی ہیں, ایسا نہ ہو. ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو, اور لباس کی کوئی خاص حیثیت شریعت نے مقرر نہیں کی, کوئی خاص حیات شریعت نے مقرر ہی نہیں کی. اسی لیے اس میں شریعت نے ہم سب کو آزادی دی ہے کہ یہ دیکھ کر چلو کہ اس وقت کے اللہ والے کیسا لباس پہن رہے ہیں, مناسب اور بہتر ہی ہے وہ بھی. یہ نہیں کہ وہ دوسرا لباس ان کے خلاف پہن لیا تو حرام ہو گیا. اب یہ جو زمانہ ہے نا, اس وقت جو دور, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, محنتیں ہو رہی ہیں دین کی, علماء مشائخ اور خاص طور پہ دعوت اور تبلیغ کی محنت. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ, اور شاید آج سے 40-50 سال کے بعد چالیس پچاس سال کے بعد شاید یورپ کے بہت سے ممالک مسلمان ممالک شمار ہونے لگیں گے انشاءاللہ. جس رفتار سے لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اسلامک سینٹرز میں وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہفتے کی کیا شرح چل رہی ہے یہاں پہ, تو وہاں پر آ کے لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. یہ جس رفتار سے یہ کمی تو آنے کا امکان نہیں ہے, انشاءاللہ بڑھے گا یہ. تو چالیس پچاس سال کے بعد بہت سے ممالک مسلمان ہو چکے ہوں گے, تو آپ ان کو کون سا لباس پہنائیں گے؟ وہی لباس جو ان کا پینٹ شرٹ ہے, وہی ان سے صرف یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ تھوڑا سا اس کو ٹخنے سے اوپر کر لیں اور اس کو ڈھیلا ڈھالا کر لیں. تو اب وہ مشابہت ختم ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ مشابہت ختم ہو گئی ہے. جو پہلے کہا جاتا ہے نا پینٹ شرٹ پہننا مکروہ تحریمی, اب مکروہ تحریمی نہیں رہا ہے, اب یہ مشابہت ہی نہیں. اتنی قومیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, اب آپ ان کو کون سا لباس پہنائیں گے؟ ان سے تو صرف یہ کہا جائے گا کہ بھائی تم ڈھیلا ڈھالا کر لو اپنے لباس کو اور ٹخنوں سے اوپر کر لو بس. اور اگر یہ والا لباس پہن لو کرتا پاجامہ وغیرہ, یہ اچھا ہے بہتر ہے, بس یہاں تک کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں کہ ان کو پابند کیا جائے, نہیں یہی پہننا پڑے گا, یہ غلط ہے, یہ تشدد ہے. اعتدال کی تعلیم یہی ہے. لہذا اب کوئی اگر پینٹ شرٹ پہنتا ہے, نوجوان پہنتا ہے, بھائی ان کو زیادہ تنبیہ وغیرہ نہ کریں. اور یہ جو انگریزی کالر ہے, یہ بھی اس میں بھی بعض لوگ سختی کرتے ہیں, یہ سختی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, تشدد ہے یہ بھی. میں عرض کر رہا ہوں وہ تشبہ رہا ہی نہیں. اب اتنی قومیں داخل ہو رہی ہیں, مسلمان ہو گئے, ان کو آپ کیا کہیں گے کہ کون سا لباس پہنو؟ اور اب کچھ عرصے بعد اور زیادہ یہ شرح بڑھ جائے گی اور یہ تشبہ اور اٹھ جائے گا. لہذا اب اس میں سختی نہ کی جائے بھائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبت ایسی چیز ہے کہ محبوب کے جیسا بننے کو خود ہی جی چاہتا ہے, تو آپ محبت کیوں نہیں دیتے؟ محبت دیجئے محبوب. محبت جب ہو جاتی ہے تو خود ہی محبوب کے جیسا بننے کو جی چاہتا ہے, اسی کے جیسا لباس وغیرہ اختیار کرنے کو جی چاہتا ہے. تو محبت کا راستہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے, اس راستے سے لے کے چلیں. آج کل سختی مناسب نہیں ہے, اس لیے کوئی نوجوان اگر پہنتے ان کو منع نہیں کیا جا سکتا. بس بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے, تاکہ ٹخنے دو حالتوں میں, وہ بھی دو حالتوں میں, چلنے کی حالت اور کھڑے ہونے کی حالت. بس تو ولباس التقوا ذالک خیر, تقوا کا لباس یہی ہے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اور جس میں اعضا سطر کے اعضا واضح نظر نہ آئے, جو سطر میں داخل ہیں وہ اعضا واضح نظر نہ آئے. اور دوسرے یہ کہ ٹخنوں سے اوپر ہو, بس کافی ہے. اور گناہوں سے بچنے کا ایک مراقبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی عجیب, یہ جو آخری آیت ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, یہ آخری آیات سے پہلے ہے, کچھ پہلے سورہ اعراف کے اختتام سے, کہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ گناہ تو ان سے بھی ہوتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں وہ؟ ان الذین اتقوا, بے شک جو لوگ تقوی والے ہو گئے, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب شیطان ان کو ورغلاتا ہے گناہ کے لیے, تذکروا, تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. تذکروا فاذا هم مبصرون, تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, ارے ہم کہاں جا رہے تھے, وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتے ہیں. تو بس بہترین یہ علاج ہے گناہ سے بچنے کا, کہ اللہ کو یاد کریں. اور یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں, یہ دو سورتیں تو گویا اتری ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہوں تو جلدی سے ان کو پڑھ لیں. تو جب گناہ کا دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہو, بہت ولولے پیدا ہو رہے ہو, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. یا یہ ذرا کچھ طویل ہے تو کم سے کم یوں پڑھ لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب شیطان تم کو ورغلائے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اللہ کی پناہ میں اتنا بھی کافی ہے کہ اگر کوئی کہے اعوذ باللہ, یہ بھی کافی ہے, پورا پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسری جگہ بھی آیا ہے, یہ الفاظ آئے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم سے کم سات مرتبہ پڑھ لیں, کم سے کم 7 مرتبہ گناہ کے تقاضے کے وقت لیجیے آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے اور گناہ کی جگہ سے بھی ہٹ جائیں, وہاں کھڑے کھڑے نہ پڑھیں, اس جگہ سے ہٹ جائیں اور دوری اختیار کریں اور پھر اس کو بھی پڑھتے رہیں, تو بس جہاں گناہ کا موقع ہو وہاں سے ہٹ جائیں, اپنے آپ کو دور کریں. جیسے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ لگائی انہوں نے دروازے تک, وہاں کھڑے نہیں رہے وہ. تو یہی طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا, یہی طریقہ ہے متقین کا, اللہ والوں کا. وہاں سے ہٹیں اور اللہ کو یاد کر لیں, بس گناہوں سے اللہ حفاظت فرما لیں گے. تو یہ یعنی جب گناہ کا وقت, گناہ کا وہ سامنے ہو, موقع سامنے ہو, اس وقت یہ عمل انتہائی مجرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے, کہنے لگے بھائی وہ جو کل بات ہوئی بہت فائدہ ہوا, اور یہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں, اگر ہم یہ تین کام جو میں نے کل بتائے یہ نہ کریں گے تو ہم ایک فرقہ بنتے جا رہے ہیں. فرقہ دیکھیں آپ, مسجدوں کے اندر, دفتروں میں, یہاں تک کہ مدرسے میں بھی, ہم گوائیں, ہم رہتے ہیں مدرسے میں, خانقاہ کا ذہن رکھنے والے, تبلیغ کا ذہن رکھنے والے, ان میں آپس میں بحث مباحثے شروع ہو چکے ہیں, مناظرانہ گفتگو ہوتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم نے تو لڑائی بھی دیکھی ہے, لڑائی بھی ہو گئی, ہاتھاپائی دیکھی ہم نے. تو مسجدوں سے اماموں کو بھی نکالا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ذہن کا نہیں ہے, اس کو نکالو. بھئی یہ اب حالات پیدا ہو چکے ہیں, دفتر میں جو اس ذہن کے ہیں وہ اب ان سے بحث مباحثہ, کالج میں, دفاتر میں, مساجد میں, مدارس میں, سب جگہ یہ ہو رہا ہے, بحث مباحثے ہو رہے ہیں. بھئی یہ کوئی بحث مباحثے کی تو بات ہے ہی نہیں, ہم تو سب ایک ہی ہیں. لہذا اگر ہم نے یہ تین کام نہ کیے, یعنی کیا کہتے ہیں, دعوت و تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالنا بقدر استطاعت, جتنا ہم ہو سکتا ہے ہم کریں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنے گھر والوں کو, عورتوں کو اور بچوں کو اس میں جوڑیں, اس ماحول میں بٹھائیں. نمبر دو, علماء سے تعلق, مدرسے سے تعلق. نمبر تین, تزکیہ, کسی اللہ والے سے تعلق. یہ تینوں صفات ہم میں سے ہر ایک میں ہونی چاہیے کسی نہ کسی درجے میں, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم فرقہ بنتے جائیں, بلکہ ہم بن گئے بھائی فرقہ. اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو جائے, دل پھٹ جائے, اختلاف اور انتشار ہو جائے, یہ تو ہو چکا. تو اب جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ تین کام اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ مزید اس میں تقویت آئے گی, اور اللہ معاف فرمائے, نہ جانے کیا کچھ ہونے والا ہے آگے, کیا کچھ ہوگا. دیکھیں ہم, اور اس میں قصور زیادہ ہمارا ہے, ہمارے سے مراد, میں تو سب کا آدمی ہوں, سب کی طرف ہوں, ہمارے سے مراد یہ ہے کہ اہل خانقاہ جن کا تزکیے کے میدان سے تعلق زیادہ ہے ان کا قصور زیادہ ہے. سارا مجمع اکثر جو آتا ہے وہ دیندار بنتا ہے تبلیغ کے راستے سے, پہلے وہ تبلیغ میں وہ کچھ وقت لگ جاتا ہے تو اللہ ان کو کچھ فہم اور بصیرت دیتے ہیں, پھر آگے وہ اصلاح کی فکر ہوتی ہے, علماء سے تعلق قائم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ آ گئے ادھر تو شیخ نے روک دیا ان کو کہ اب تم نہیں جاؤ تبلیغ میں. اب جب تبلیغ سے اس نے جڑنا چھوڑ دیا, وہاں تعلیم میں بیٹھنا چھوڑ دیا, گشت میں جڑنا چھوڑ دیا, تو تبلیغ والے بدزن ہوئے, تو ظاہر ہے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے پاس نہیں جایا کرو, یہ ہمارا بندہ انہوں نے توڑ لیا, اب وہ جانے نہیں دیتے. وہ ہم کہتے ہیں بھائی نکلو, سالانہ چلہ لگا لو, سہروزہ لگا لو, وہاں سے منع کر دیا جاتا ہے ان کو. تو اس سے بدگمانی تو, اور یہ بات پھیلتی ہے, پھیلتے پھیلتے مکی مسجد, ڈرائیو ان, یہاں تک کہ نظام الدین تک جاتی ہے بات. یہ بات جا ہو چکی ہے, میرے سامنے حالات ہیں, میں ملا ہوں ان اکابر سے, وہ یہی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. تو اصل جو قصور ہے وہ میں تو اس یہ تزکیے کی لائن سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا, ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو روکیں نہیں. روکنا, تبلیغ میں جانے سے روکنا, یہ چیپٹر ان کا ہے تبلیغ کے اکابر کا, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو روکنا چاہیے, کس کو اجازت نہیں دینی چاہیے کس کو دینی چاہیے. میں بھی ایک دفعہ گیا تو مجھے بھی روک دیا انہوں نے, نہیں آپ نہیں جائیں. میں اس وقت چھوٹا تھا, داڑھی بھی نہیں آئی تھی, انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں. دیکھیں وہ فوراً پیشی ہوئی میری وہاں مکی مسجد میں, کہنے نہیں آپ نہیں جا سکتے, آپ کے والد صاحب جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, کہنے پھر آپ نہیں جا سکتے. دیکھیں کتنی احتیاط ہے. تو یہ چیپٹر ہم ان کے حوالے کر دیں بس بھائی, کوئی ہمارا کوئی دوست احباب میں سے جانا چاہتا ہے ہم اس کو روکے نہیں. روکنا تبلیغ میں جانے سے یہ تبلیغ کے بزرگوں کا کام ہے, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ان کے سامنے حالات ہوتے ہیں, ان کے ذمہ ڈال دیں وہ بہتر سمجھ. لیکن ہم نہ روکیں ان کو, ہم نہ روکیں, ورنہ ہم روکیں گے انتشار ہوگا, اختراق ہوگا, اختلاف پیدا ہوگا. حضور کی یہ امت جو حضور نے بڑی محنت سے بنائی تھی یہ ٹوٹ جائے گی. ایسا نہ کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نام لیتے ہیں حکیم الامت کا, ہے نا بھائی, یہ مسجد اس کا نام کیا ہے؟ مسجد اشرف. سامنے مدرسہ ہے, اس کا نام ہے جامع اشرف المدارس. یہ سامنے خانقاہ ہے, اس کا نام اشرفیہ خانقاہ امدادی اشرفیہ. ساری جگہوں پہ حضرت تھانوی, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. اور بے شک وہ اپنے وقت کے مجدد تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے سلسلے سے جوڑا. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ان کا طرز عمل اس سلسلے میں کیا تھا. جو ان کا طرز عمل ہے وہی ہمیں بھی اپنانا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک بہت بڑے مفتی تھے, مفتی عبد الکریم گمتھلوی رحمت اللہ علیہ. گمتھلوی گمتھلہ کوئی علاقہ ہوگا, وہاں کے رہنے والے تھے. تو یہ اپنا جو فرض حج ہوتا ہے وہ کر چکے تھے, جو فرض ہوتا ہے حج وہ کر چکے تھے. کسی نے ان سے کہا, حضرت مفتی صاحب میں آپ کو اپنے خرچے پہ بھیجنا چاہتا ہوں وہ حج پر, نفلی حج پر, کیونکہ فرض تو حج کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, مگر میں اپنے شیخ سے مشورہ کروں گا, اس لیے کہ میں اپنے جو حج فرض ہے وہ میں کر چکا ہوں, لہذا میں اپنے شیخ سے مشورہ کروں گا. انہوں نے حکیم الامت کو ساری صورتحال بتائی کہ ایک صاحب ہیں اپنے خرچے پہ بھیجنا چاہتے ہیں, مجھ سے محبت رکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, آپ مت جائیں, آپ یہیں پہ رہیں, میرے پاس رہیں, جو کام ہو رہا ہے آپ فتوے امداد الفتاوا میں ان کے فتوے لکھے ہوتے ہیں, الجواب صحیح حضرت تھانوی کا ہوتا ہے, بہت سارے فتوے ان کے لکھے ہوئے ہیں. وہ خانقاہ میں مفتی تھے, حضرت ان کے فتوے دیکھ کر دستخط کر دیتے تھے. بہت سے فتوے خود حضرت تھانوی کے لکھے ہوئے ہیں, امداد الفتاوا, امداد الاحکام, دونوں. یہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون سے یہ جاری شدہ فتووں کا مجموعہ ہے, امداد الاحکام بھی, امداد الفتاوا بھی. اور یہ نام پر رکھا گیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے, جو حضرت تھانوی کے شیخ اور مرشد تھے. لہذا حضرت نے ان کو نفلی حج سے روک دیا, اور شیخ روک سکتا ہے, روک دیا, کیونکہ وہ حج فرض تو کر چکے تھے. تھوڑے عرصے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حکیم الامت کے پاس, تھانہ بھون, رئیس التبلیغ, جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تھا, وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا حضرت میں تبلیغ کے اسفار پہ جاتا ہوں اور مجھے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسائل میں ان سے پوچھ کر چلوں, اہل فتویٰ کو میں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں آپ مفتی عبد الکریم صاحب گمتھلوی کو میرے ساتھ چلنے کی, تبلیغی اسفار پر جانے کی اجازت دے دیں. اب وہی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جنہوں نے حج سے روکا تھا, فرمایا ہاں ہاں بھائی میں بخوشی اجازت دیتا ہوں, آپ ان کو لے جایا کریں تبلیغ کے سفر میں, اور یہ جس جماعت میں جائیں گے, جس جگہ جائیں گے برکت ہوگی, زیادہ برکت ہوگی, امید ہے برکت زیادہ ہوگی, اس لیے کہ میرے تربیت یافتہ ہیں اور اہل فتویٰ بھی ہیں اور میرے تربیت یافتہ بھی ہیں. حضرت کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی. ایک جگہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا جو مرتد ہو گیا تھا, ہندو ہو گئے تھے, ہندو سب مسلمان تھے پھر ہندو ہو گئے تھے. شدھی سنتن تحریک آپ کو یاد ہوگا, شدھی سنتن تحریکیں چلی, ہندو بنا رہے تھے مسلمانوں کو, پورا گاؤں ہندو ہو گیا. اس گاؤں کے اندر مفتی عبد الکریم صاحب کی جماعت گئی تبلیغ میں, یہ گئے, ایک مہینے کے اندر اس گاؤں کی کایا پلٹ دی, سب کے سب مسلمان ہو گئے, دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضرت کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ ان کے جانے میں مجھے امید ہے کہ برکت ہوگی. آپ دیکھیں حضرت نے تو نہیں روکا, کیوں بھائی, حضرت نے تو نہیں روکا, جن کے ہم نام لے رہے ہیں وہ تو نہیں روک رہے, وہ تو بخوشی اجازت دے رہے ہیں, حج فرض سے روک, وہ حج نفلی سے روکا اور وہ تبلیغ میں جانے کی اجازت دی. اور یہ تو مشہور ہے حضرت کا ملفوظ کہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا, یہ بہت مشہور ملفوظہ ہے عظیم الامت کا. الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا, یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کی اصلاح سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ اب ہوگا کیا, پوری امت ہے, کروڑوں مسلمان ہیں, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, رمضان آتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کلمہ نہیں جانتے لوگ, یہ ہوگا کیا, کون سکھائے گا ان کو, کون جائے گا. تو وہ حضرت نے فرمایا الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا, یعنی مایوسی کو آس کہتے ہیں, امید کو یاس کہتے ہیں, نا امیدی کو, نا امیدی کو امید سے بدل دیا الیاس نے. یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آیا, جو اپنے وقت کے مفتی اعظم پاکستان تھے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن, جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث بھی تھے اور مفتی اعظم بھی تھے. بہت بڑا اعزاز ان کو حاصل تھا اور بہت بڑے عالم تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم نے ان سے ہدایہ پڑھی تو ایسا لگا جیسے انہوں نے فقہ کے فن کو گھول کے ہمیں پلا دیا. ایسے اتنے زبردست مدرس تھے, مشکل سے مشکل فن کو ایسی تعبیرات سے سمجھاتے تھے کہ غبی سے غبی بھی سمجھ جاتا تھا. اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی. ایک دفعہ وہ رہتے تھے پٹیل پاڑے میں, ایک علاقہ ہے پٹیل پاڑا لسبیلا کے پاس, وہاں وہ رہتے تھے. تو بنوری ٹاؤن سے ایک دو اسٹاپ کے فاصلے پر ہے, بنوری ٹاؤن سے نکلتے تھے اور اسٹاپ پہ آ جاتے تھے, بس اسٹاپ پہ پھر بس ملتی تھی تو وہاں چلے جاتے تھے. فرمایا تبلیغ کی محنت مجھے بنوری ٹاؤن وہ گرو مندر کے اسٹاپ پہ سمجھ میں آئی, چوراہے پہ. پھر خود تفصیل بتائی کہ کیسے سمجھ میں آئی. ایک آنے والا روڈ ہے اور ایک جانے والا, وہ ایم اے جنا روڈ ہے, انتہائی مصروف روڈ ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ ٹریفک شاید وہیں ہوتا ہے. تو ایک آنے والا روڈ, ایک جانے والا. فرمایا میں یہ سوچنے لگا اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں, اللہ والے عجیب ہوتے ہیں, وہ اپنے گرد و پیش جو واقعات ہیں نا اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں, ایسے نہیں خط دیکھ لیا بس, کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی ترقیات بہت تیزی سے اللہ تعالیٰ کی سفر کی طرف سفر ہوتا ہے بہت تیزی سے, کیونکہ وہ اپنے گرد و پیش جو واقعات ان کے پیش آتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی سبق, صبر کا, شکر کا, تواضع کا, عاجزی انکساری کا, کوئی نہ کوئی سبق وہ حاصل کر لیتے ہیں. لہذا وہ اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے بس اسٹاپ پر بس کے انتظار میں, ایک روڈ کے ٹریفک جا رہا تھا, ایک آ رہا تھا. فرمایا میں نے سوچا یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, یہ سوال خود ہی اپنے آپ سے کیا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو مجھے جواب ملا دنیا سے آ رہے ہیں, دنیا کی طرف جا رہے ہیں, دکانیں اور اپنے آفس سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں, دکانوں سے آفسوں سے, اور جا رہے ہیں گھر کی طرف, وہاں جا کے ٹی وی کے سامنے کھانا کھائیں گے اور عیش کریں گے, کچھ بیوی بچوں کو لے کے نکل جائیں گے, کچھ عیش کریں گے, آئس کریم وغیرہ کھائیں گے, یہ کریں گے اور پھر آ کے سو جائیں گے. جیسے بھائی عبدالستار کتھوریا رحمۃ اللہ علیہ تھے, مدنی مسجد میں ان کا بیان ہوتا تھا اکثر, وہ فرماتے تھے دن میں کمانا, رات کو کھانا, صبح کو پکانا, یہ ہے ہماری ترتیب. دن میں کمانا, رات کو کھانا, صبح کو پکانا, یہ تو جانوروں کی بھی ترتیب ہے. اللہ نے ہمیں تو انسان بنایا ہے اور حضور کا امت ہی بنایا ہے, ہم بھی اسی ترتیب پہ چل رہے ہیں. تو فرمایا مجھے یہ جواب ملا کہ یہ دنیا سے ہی آ رہے ہیں اور دنیا ہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ جواب ملا. پھر دوسرا سوال کیا مفتی ولی حسن صاحب نے اپنے آپ سے ہی, تو بھائی بنے گا کیا, ہمارے پاس تو جو مدرسے میں آ جاتے ہیں ہم ان کو دین پڑھا دیتے ہیں, کچھ ان کی تربیت کر دیتے ہیں, کچھ اچھی باتیں سکھا دیتے ہیں, یہ جو دنیا سے آ رہے ہیں اور دنیا کی طرف جا رہے ہیں, گاڑیاں آ رہی ہیں بھری ہوئی, بسیں جا رہی ہیں, موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں, ان کو کون سکھائے گا, یہ سوال کیا. اب اگلا سوال یہ تھا, تو جواب فرماتے ہیں, جواب آیا دل سے تبلیغ, جواب ملا دعوت و تبلیغ. دیکھا آپ نے کتنا بڑا سہارا ہے یہ محنت. ایک مفتی اعظم, اپنے وقت کا مفتی اعظم پاکستان اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, اور جواب بھی خود ہی, سوال بھی خود ہی, اور دیکھ لیجئے. تو بھائی ہم ایسی محنت کی ہم مخالفت کریں, کوئی جانا چاہے اس کو ہم روکیں, نہیں بھائی نہیں. اور خاص طور پہ اس وقت جب اس کے ماں باپ بھی اجازت دے رہے ہوں, تو ماں باپ کے اجازت دینے کے بعد تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ شیخ کا جو درجہ ہے وہ تو بات کا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تحقیق ہے یہ, اور حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ سب سے زیادہ بڑا مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے, اس کے بعد استاد کا ہے, پھر شیخ کا ہے. شیخ تو تھرڈ کلاس میں ہے, سمجھے بھائی؟ ہاں یہ سوچ لیجئے گا, شیخ تھرڈ کلاس میں ہے, وہ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے. فرسٹ کلاس میں والدین ہیں, سیکنڈ کلاس میں استاد ہیں. ہم سوچیں تو صحیح, اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ یہی اعتدال ہے کہ آپ مرتبہ رکھیں نا. ہمارے ایک ڈائری وہ چھپتی ہے مدرسے میں, وہ الوداعی جب طلبہ فارغ ہوتے ہیں, ایک طالب علم, اس میں طلبہ اپنے اپنے تاثرات لکھتے ہیں. ایک طالب علم کا جو جملہ تھا مجھے آج تک میرے دل پہ پیوست ہے. اس نے کہا, ذرا محاسبہ کرو میرے طالب علم ساتھیوں, جس طرح تم نے اساتذہ کی یہاں خدمت کیے رہ کر مدرسے میں, جان نچھاور کی, اساتذہ سے محبت کی ہے, ایسی خدمت تم والدین کی بھی کرتے ہو؟ ایسی خدمت تم والدین کی بھی کرتے ہو؟ یہ جملہ ایسا تھا, میرے تو دل پہ چپک گیا. واقعی ہم سے بھی کوتاہی ہوتی ہے, واقعی ایسا تو نہیں کر پاتے. تو بھائی وہ اشارہ اسی طرف تھا کہ بڑا مقام تو والدین کا ہے, اس کے بعد استاد کا ہے, پھر شیخ کا ہے. تو ہم یہ درجہ بندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے گویا کہ وہ لکھا تھا اس میں تاثرات میں اپنے. تو بھائی یہ جب کوئی نکلنا چاہے, جانا چاہے, جائیں, نہ جانے کہاں کہاں ہدایت پھیلے گی, کہاں کہاں, یعنی کتنے لوگ, کتنے گاؤں ہیں اب بھی ان کو پتہ ہی نہیں رمضان کا مہینہ ہے. یہ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. ہم یہاں ایک دفعہ گئے, یہ جو سفورا گوٹ وغیرہ, اس میں گوٹ میں گئے, اپنی آنکھوں سے دیکھا, جوا کھیل رہے ہیں, شراب سامنے رکھی ہوئی ہے, جوا کھیل رہے ہیں, شراب سامنے رکھی ہوئی ہے. اے مولوی صاحب کیوں آئے ہو, کیا بات ہے؟ ایسے بول رہے تھے وہ بےچارے. ان سے بات کی, ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کی, ہاں آئیں گے, جاؤ جاؤ. بھائی اتنا تو کہہ دیا آئیں گے, ہم نے کہا چلو یہ بھی بہت ہے. تو اب الحمدللہ وہ ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ اس طرف سارا علاقہ ہی تو بالکل شراب پی رہے ہیں, جوا چل رہا ہے, کلمہ ان کو نہیں آتا, نماز میں یہ لوگ نہیں آتے. وہی طلبہ جو جاتے تھے وہی نماز پڑھ لیتے تھے مسجد میں. امام صاحب کی بھی داڑھی کٹی ہوئی, بہت برا حال تھا. امام کا بہت برا حال تھا. امام کو بنایا جاتا ہے جو وہ بڑا ہو, سب سے تقویٰ میں اعلیٰ ہو, اس کا بھی یہی حال. تو پھر یہاں سے ہم نے طلبہ کو بڑے پیار محبت سے ہم کہتے تھے, بھائی دیکھو ہم تمہیں یہ پیسے دے رہے ہیں, تمہیں اچھا کھانا چاہیے نا, اچھی جگہ تم یہ کھا لینا, لو پیسے لو, تم اس طرف جاؤ, یہاں جماعت لے کر جاؤ. 24 گھنٹے کی جماعت میں طلبہ یہاں بھیجتے تھے ہم, تب بھیجتے رہے. ایک وقت آیا کہ یہاں سے الحمدللہ وہ طلبہ جا کے نمازیں پڑھاتے تھے, قرآن سنتے تھے لوگ ان کا. بالآخر لوگوں نے اپنے رفتہ رفتہ یہ ہوا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نتائج, کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں بھیج دیا. اب ان میں سے بہت سے بچے حافظ ہو چکے ہیں. ہاں یہ ہے تبلیغ کی محنت. اب ہم اس محنت کی مخالفت کریں, اور جہاں تک خرابیوں کا تعلق ہے اس پر بھی حضرت تھانوی کا ملفوظ سن لیجئے. فرمایا, دین کا کام اگر ہزاروں خامیوں کے باوجود بھی ہو رہا ہو تو بالکل نہ ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے. دین کا کام اگر ہزاروں خامیوں کے باوجود بھی ہو رہا ہو تو بالکل نہ ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے. آپ پیاس سے مر رہے ہوں, کسی صحرا میں ہوں, آپ کو گدلا پانی مل جائے, مٹی ملا ہوا, موت سے بچنے کے لیے پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ ختم ہو گئی بات کہ بھائی اب تو ایسے ہی مل رہا ہے, پیو تو صحیح, ورنہ مریں گے, جان نہیں بچے گی. پیاس سے مر رہے ہیں تو وہی پانی پیئیں گے آپ, گندا پانی پی لیں گے, مرتے کیا نہ کرتے. اور فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں مجھے اس سلسلے میں شیخ سادی کی حکایت انتہائی پسند ہے. اب وہ حکایت سنیے. ایک شہزادہ کہیں شکارگاہ میں گیا شکار کرنے, اس کا ایک قیمتی موتی گر گیا. اب وہ تلاش کیا گیا, جہاں گرا تھا وہاں تلاش کیا, اندھیرا ہو چکا تھا, ملا نہیں. اس نے کہا ایسا, وہ شہزادہ بہت ہوشیار عقل مند تھا, دانش مند تھا. اس نے کہا جتنے یہاں کے کنکر پتھر ہیں, ریت ہے, سب جمع کر لو اور تھیلوں میں بھر لو, اور ٹوکروں میں تھیلوں میں بھر لو, محل میں جا کے تلاش کر لیں گے. تو خادموں نے ایسے ہی کیا, اور اس کے اس جگہ کے جو جہاں امکان تھا, جہاں گرا تھا وہ اس کا جو موتی اور ہیرا تھا, وہ سب اس میں تھیلوں میں اور ٹوکروں میں بھر لیے گئے. اور جب اجالا ہونے پر وہاں وہاں محل میں پہنچے اور وہاں دیکھا تو اس میں سے وہ ہیرا مل گیا, ہیرا مل گیا اس میں سے. تو حضرت نے فرمایا بس یہی مثال شیخ سادی کی اس سلسلے میں, یہ حکایت مجھے بہت پسند ہے. اس حکایت کا کیا مطلب ہے کہ اب تو جیسے بھی ہیں نا خرابیوں کے ساتھ دین کا کام ہو رہا ہے, تم تائید کرو, بس خرابی کے ساتھ ہی کام ہو رہا ہے نا, کرو تائید. بالکل نہ ہونے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے. اس خراب کام کی بھی تم تائید کرو, بس اس خرابیوں والے کام کی بھی تائید کرو, خرابیوں کے ساتھ بھی تائید کرتے رہو. پھر کیا ہوگا, جب کیونکہ ہے کام اللہ کا, دین کس کا ہے, اللہ کا ہے کام, اللہ کا. جب ہم خرابیوں کے ساتھ بھی تائید کریں گے اور خوب لوگوں کو ترغیب دیں گے, خود بھی جڑیں گے, ایک وقت آئے گا انہی میں سے ہیرے نکل آئیں گے جو کام کو سنبھال لیں گے. جیسے ہیرا نکل آیا اس میں سے, وہ ٹوکرے اس میں جو ہے نا تلاش کرنے پہ ہیرا نکل آیا. فرمایا ابھی ایسے ہی کرو, سب لکڑ پتھر سب بھرو اور تائید کرو دین کے کاموں کی. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, دیکھیں حضرت تھانوی کی پیش گوئی ہے, ایک وقت آئے گا انہی میں سے ہیرے نکل آئیں گے جو کام کو سنبھال لیں گے, خرابیوں کو دور کر دیں گے. بھائی تم تو تائید کرو. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے, قربان جائیے حضرت کے علوم کے. میں تو سوچتا ہوں یہ کیا شخصیت تھے حکیم الامت, کیا شخصیت اللہ نے ان کو بنایا تھا. جو حضرت کے ملفوظات پڑھے نا حضرت کا دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکتا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں. تو ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں کہ عالم کا پورا نام ہے عالم دین. کہتے ہیں نا ممتاز عالم دین فلاں فلاں انتقال کر گئے, اخبارات میں بھی آتا ہے اسی طرح عالم دین. واقعی عالم ہے, یہ نام یہی ہوتا ہے عالم دین. تو فرمایا جب عالم دین ہوتا ہے تو دین کے تو سارے شعبے ہیں, خالی کوئی عالم تبلیغ تھوڑی ہے, عالم خانقاہ تھوڑی ہے, تو سارے شعبے ہیں دین کے. لہذا اس عالم دین کے اندر چونکہ وہ عالم دین ہے اس لیے اس کے ذات کے اندر سارے شعبے موجود ہونے چاہیے, دین کے سارے شعبے اس کی ذات میں. ہاں اس کا جھکاؤ اور میلان کسی ایک کی طرف شاید زیادہ ہو, لیکن تائید سب کی کرے, حصہ سب میں ڈالے. یہ ہو سکتا ہے کہ برابر نہ دے سکے سب کو وقت, لیکن کچھ حصہ سب میں ڈالے, تائید سب کی کرے, یہ بھی کافی ہو جائے گا. تو فرمایا عالم دین کو عالم دین کہتے ہیں اس لیے اس بات کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات میں دین کے سارے شعبے اس کی ذات میں ہونے چاہیے. اور پھر مثال دی حضرت نے, مثال بھی دیکھیے, مثالوں کے بھی بادشاہ تھے حکیم الامت. فرمایا حسین وہ ہوتا ہے جس کی ناک آنکھ دانت ہونٹ کان سب حسین ہو, وہ حسین ہوتا ہے. اور کوئی ایک چیز خراب ہو تو اس کو حسین تھوڑی کہا جائے گا. ہونٹ بہت اچھے ہیں, آنکھیں بہت اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, ناک بھی کھڑی ہوئی ہے, لیکن دانت جب کھولے تو دانت ٹوٹے ہوئے, تو وہ حسین تھوڑی کہلائے گا. حسین وہ ہوتا ہے جس کے دانت آنکھ ناک کان ہونٹ سب اچھے ہوں, حسین ہو, اس کو کہتے ہیں حسین. تو فرمایا عالم دین بھی وہ ہے جس میں سارے شعبے موجود ہوں اس کی ذات میں, وہ عالم دین ہے سچ صحیح معنوں میں. دیکھیں حضرت کی مثال دیکھیے. تو بس بھائی یہ میں کچھ گزارشات میں نے کر دی. اب جو اہل سعادت ہیں بس یہ ان کے لیے گزارشات بہت ہیں انشاءاللہ, بہت ہیں. اور بہت بڑے اللہ والے حکیم الامت جو اپنے وقت کے مجدد تھے, جو 100 سال میں ایک عالم ایسا آتا ہے, اللہ نے ان کو, اب نبی نہیں آئیں گے لیکن مجدد آتے رہیں گے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو حضرت تھانوی کو اللہ نے مجدد بنایا تھا. تو ان کی یہ باتیں ہیں اگر ہم یاد رکھیں میرے دوستوں. مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے, مجدد کا جیسے مولانا روم فرماتے ہیں, گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت. مجدد کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ ایک اللہ کے بندے کے حلق سے نکلا ہے, وہ بات نکلی ہے لیکن ہوتی وہ اللہ ہی کی ہے. دیکھیں یہ تعبیر کس کی ہے, مولانا روم کی. یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر مجدد سے اللہ وہ باتیں کہلواتے ہیں, وہ تعلیمات اس سے دلواتے ہیں امت کو, کہ اگر اس وقت کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی یہی تعلیمات دیتا, اگر اس وقت کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی یہی تعلیمات دیتا جو مجدد سے اللہ دلواتے ہیں امت کو, یہ سمجھ لیجئے. اس لیے مجدد بنایا کیوں جاتا ہے, کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, نبوت کے کاموں کی تکمیل کرتا ہے. بس بھائی اللہ ان کے میں نے اقوال اور ملفوظات آپ کو سنائے ہیں, لہذا چونکہ ہم ان کے نام لے رہے ہیں, ہم ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں, تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے, کیا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.